دائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ويجاهدون في سبيل الله ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأولئك هم الصادقون. صلوات. خلاق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ان ایام میں آزادارانِ ابا عبداللہ الحسین کو اس مصیبت پہ بہترین اجر نصیب فرمائے. ہم شیعہ کے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آزاداری رکھتے ہیں، اور آزاداری بھی مظلوم کی آزاداری رکھتے ہیں. لہذا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں زیارت عاشور کے اختتام پہ ہمیں یہ حکم دیا گیا، سجدہ شکر کرو. اور اس سجدہ شکر میں ہم یہ کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں وہ مصیبت عطا کی ہے کہ جو مصیبت سید الشہداء ہے. یعنی دنیا کی اگر مصیبتیں انسان سے لے لی جائیں، دنیا اور مافیہا کی مصیبتیں انسان سے لے لی جائیں، اور اس کو مصیبت مظلوم کی مصیبت دی جائے، مظلوم کی مصیبت میں گریہ کرنا باعث افتخار ہے، اس دنیا کی مصیبت میں گریہ کرنا باعث آر ہے. ایک مصیبت پہ گریہ کرنا باعث آر ہے، ایک مصیبت پہ گریہ کرنا باعث افتخار ہے. جہاد کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کے لیے گریہ کرنا باعث افتخار ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم حسین رکھتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم عزائے حسین رکھتے ہیں، اور یہ میراث ہمیں اہل بیت اطہار نے خود عطا فرمائی ہے. اس کی بنیاد کسی عالم، کسی مولوی، کسی عزادار نے نہیں رکھی ہے، اس کی بنیاد خود آئمہ علیہ السلام نے رکھی ہے، خود معصومین نے بنیاد عزاداری رکھی ہے. روایت میں ملتا ہے جب آٹھویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام خراسان کی طرف روانہ ہونے لگے، تو میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کو، مدینہ میں رہنے والوں کو اپنے پاس بلایا، بلا کر اپنی ہی مصیبت بیان کی. اور یہ کیسی عزاداری ہوگی کہ جس میں ذاکر خود عزادار بھی ہو، ذاکر خود مصیبت زدہ بھی ہو، اور وہ خود اپنی عزاداری کو بیان کرے. پھر نکلنے سے بعد اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فرزند کو، میرے مولا نے یہ وصیت کی، میرے بیٹے، میرے بعد میری عزاداری کو قائم رکھنا. ہمارے نویں امام محمد ہادی، محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام، اپنی زندگی میں اسی عزاداری کی نصیحت کرتے ہیں. اپنے مرنے کے بعد عزاداری کی وصیت کرتے ہیں، اپنے بعد رکوم چھوڑ کے جاتے ہیں، میرے لیے عزاداری کی جائے۔ دسویں امام نے اپنی عزاداری سے متعلق یہ ارشاد فرمایا، میرے لیے مناسک حج کے دوران منا کے مقام پہ جہاں پر مسلمانوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اس مقام پر میرے لیے عزاداری کی جائے۔ اور دسویں امام نے اپنے بعد 10 سال کے لیے سرمایہ چھوڑا، 10 سال کے لیے درہم و دینار چھوڑے، فرمایا 10 سال کے لیے میرے لیے عزاداری کی جائے۔ دیکھا، عزاداری کی بنیاد حقیقت میں خود آئمہ علیہ السلام نے رکھی ہے، اور عزاداری کی راہ میں سرمایہ خرچ کرنا یہ سنت اہل بیت ہے۔ اہل بیت اطہار نے اپنی زندگی میں اس عزاداری کی راہ میں خرچ کیا ہے، اور عزاداری کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں سکھایا ہے۔ جو سرمایہ مظلوم کربلا کی راہ میں خرچ ہوگا وہ سرمایہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ آنسوؤں کی شکل میں ہو، جدوجہد کی شکل میں ہو، یا مال کی شکل میں ہو۔ یعنی انسان دامے درمے سخنے جس اعتبار سے بھی اس راہ میں جو سرمایہ لگاتا ہے وہ سرمایہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے علماء آج بھی اپنے گھروں کے ساتھ مرکز بناتے ہیں، اس مرکز کا نام حسینیہ رکھتے ہیں۔ اس حسینیہ میں ہمارے مجتہدین عزادار بن کے بیٹھتے ہیں، اس عزاداری کا احترام کرتے ہیں، اس عزاداری کی خود ترویج کرتے ہیں۔ بزرگ عالم دین ہمارے سابقہ اس تاریخ کے عظیم مرجع کے متعلق آیت اللہ بروجردی رحمت اللہ علیہ، وہ عظیم شخصیت کہ جو تاریخ تشیع کی ایک بہت نامور شخصیت ہیں، ان کے متعلق ملتا ہے کہ اپنی زندگی میں آنکھوں کی علالت میں مبتلا ہوئے، آنکھوں کی بینائی جانے لگی۔ آیت اللہ بروجردی اپنی آنکھوں سے متعلق پریشان ہوئے، لیکن اس کی شفا کے لیے وہ جس گھرانے پہ گئے وہ گھرانہ حسین کا گھرانہ ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے متعلق ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس عاشور کے دن عزادار آتے تھے۔ عزیز و عزادار کی اہمیت کو سمجھو، فرماتے ہیں میرے پاس عزادار آتے تھے عاشور کے دن، اور یہ رسم ہے ایران میں اور عراق میں کہ مراجع اور مجتہدین کے پاس لوگ دستوں کی شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو وارث امام حسین سمجھ کر پرسہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس جب عزاداروں کے قافلے آنے لگے، کاروان آنے لگے، تو ایک قافلہ، ایک گروہ جو بہت ہی خلوص کے ساتھ ہمیشہ آیا کرتا تھا، یہ قافلہ پھولوں کے ہار لے کر ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آتے تھے، پھول نچھاور کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ گریہ کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے مظلوم کی یاد میں میرے حسینیے میں وارد ہوئے تو پھولوں کی کلیاں گرنے لگیں، وہ پھولوں کی کلیاں کہ جو عزاداروں کے ماتمیوں کے پاؤں میں گری تھیں، میں نے ان کلیوں کو اٹھا لیا، میں نے ان کلیوں کو اپنی آنکھوں پہ ملا۔ یہ کسی معمولی آدمی کا قول نہیں ہے، یہ میں کسی گلی کوچے میں پھرنے والے کا قول نہیں بیان کر رہا ہوں، آیت اللہ بروجردی کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے ان کلیوں کو کہ جو عزاداروں کے پاؤں میں مسل ہو رہی تھی، ان کو اٹھایا، اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ لگا لیا، ذات پروردگار نے میری آنکھوں کو شفا عطا کی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ زندگی بھر آیت اللہ بروجردی کو آنکھوں کی علالت نہیں ہوئی، کبھی آنکھیں مریض نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی عینک نہیں پہنی تھی، ان کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوئی، اس لیے کہ جس کو نظر حسین دے دے وہ نظر کبھی کمزور ہو نہیں سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس حسین میں شفا اور شفاعت کے لیے آئیں، یہ مجلس ہمیں دو فائدے پہنچاتی ہے، ایک شفا عطا کرتی ہے، ایک شفاعت عطا کرتی ہے۔ اس دنیا میں باعث شفا ہے اور آخرت میں باعث شفاعت۔ یہ مجلس حسین بڑا مقام رکھتی ہے، اور مجلس حسین ایک جہاد ہے، ایک زندہ جہاد ہے، ایک ایسا زندہ جہاد ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے ساتھ یزیدیت کو مار دیا ہے، جس نے یزیدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے۔ لذا اقبال یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ قتل حسین نے مظلوم کے قتل دے یزیدیت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ایسا جہاد کیا ہے، ایسا انوکھا جہاد کیا ہے کہ جیسا جہاد اس سے پہلے نہ انبیاء نے کیا ہے، نہ اوصیاء نے کیا ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسا جہاد کر سکے گا۔ جہاد حسین ایک منفرد جہاد ہے۔ مظلوم کی ذات پہ ایک مرتبہ سب مل کر صلوات پڑھ لیں، عزیزان گرامی، کل سورہ حجرات کی ایک آیت سے جہاد سے متعلق کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ خلاق کائنات کی ارشاد فرما رہا ہے، انما المؤمنون، تحقیق مؤمنون وہ ہیں، اور مؤمنین کی تعریف قرآن کریم نے اس آیت میں اس طرح سے کی ہے، وہی لوگ مؤمنین ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، اور پھر اس ایمان کے بعد ان کی زندگی میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہمیشہ یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، وَيُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، اور یہی وہ سچے مومنین ہیں۔ ابتدا میں مومنون کی تعریف جب کی ہے، مومنین کی تعریف کی ہے، تو مومنین کی تعریف کو منحصر کر دیا ہے اس تعریف میں، یہی صرف مؤمنین ہیں۔ اور کل یہ عرض کیا تھا کہ خلاق کائنات نے مختلف آیات میں انما المؤمنون کے ساتھ تعریف مؤمنین کی ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ کبھی تو ہم جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، باقی سارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک وہ گروہ کے جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شیعہ ہے، سارے کہتے ہیں مسلمان ہیں، ہم نے کہا ہم مسلمان ہونے کے بعد ایک اور درجہ آگے بڑھ گئے، ہم ہیں مؤمن، البتہ مؤمن نہیں ہے، مؤمن ہے۔ مؤمن وہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اور پھر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ زینہ موجود ہو، اگر یہ بنیاد موجود ہو، تو پھر اس کے بعد کہا گیا وہ یجاہدون بأموالهم وأنفسهم، اگر ایمان نہ پایا جاتا ہو رسول پہ اور اللہ پہ ایمان نہ پایا جاتا ہو، اور انسان کی زندگی میں شک نہ پایا جاتا ہو، تو انسان جہاد کے لیے قدم اٹھا سکتا ہے، ورنہ جہاد ممکن نہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، آیات قرآنی میں جو ترتیب پائی جاتی ہے اس ترتیب کو بھی ذات پروردگار نے معنی خیز شکل میں بیان کیا ہے، ہر ہر کلمہ ناپ تول کے بیان کیا ہے تاکہ ہمارے لیے واضح ہو سکے جہاد کب ممکن ہے۔ عزیزان گرامی، آج میں جہاد کی تعریف کو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب بالکل سوال پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی زبان میں کلمہ جد و جہد، اگرچہ ہم اردو میں چونکہ بولتے ہیں تو بہت سے کلمات غلط استعمال ہو گئے، مثلا ہم کہتے ہیں ہم مشکور ہیں سب لوگوں کے جو آج ہماری مجلس میں شریک ہوئے، یہ مشکور، مشکور کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ شخص کے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، ہمیں یہ کہنا چاہیے ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جو آج کی اس مجلس میں شریک ہوئے، مشکور وہ ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے، لیکن چونکہ استعمال ہو گیا ہماری زبان میں ہم نے کہا ہم مشکور ہیں۔ اسی طرح جد و جہد، یہ جد و جہد بھی صحیح کلمہ نہیں ہے، جد و جہد ہے، حقیقت میں جد و جہد تھا، لیکن بہرحال چونکہ اردو میں اب میں تو کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہوں نا، اردو تو وہ زبان ہے جو اردو والوں نے بنائی ہے، میں نے تھوڑی بنائی ہے، تو اردو میں جد و جہد استعمال ہوا ہے۔ یہ جد و جہد یا جد و جہد، اس کا معنی کوشش ہے، اس کا معنی سختی جھیلنا ہے، سختیوں کو برداشت کرنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا، یا سٹرائیو کرنا اپنی زندگی میں، اور اسی سے ہم نے پھر اجتہاد کہا، مجتہد، یہ اسی جد و جہد سے اجتہاد بنا، یعنی وہ لوگ کے جو کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کوشش ایک مخصوص راہ میں ہے، وہ جو کوشش کرتے ہیں تاکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں احکام فقہی کا استنباط کر سکیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مجتہد۔ وہاں پر بھی کوشش پائی جاتی ہے، یہاں پر ہم نے استعمال کیا جہاد، جہاد سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سختیاں جھیلتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے تاکہ وہ اپنے اور اپنے دین کا دفاع کر سکے، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، چاہے وہ جیسا بھی قدم اٹھائے، جیسی سختیاں جھیلے، لیکن وہ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جہاد۔ لیکن جہاد کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں سے کوئی بھی سرمایہ دفاع دین میں استعمال کرے، یعنی اگر وہ دیکھے کہ اس کے دین پہ حملہ ہو رہا ہے، اب دین پہ حملے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، کبھی دین کی سرحدوں پہ حملہ ہو گیا، اس نے سرحد اسلام کو بچانے کے لیے جو قدم اٹھایا ہے اس کو جہاد کہا جائے گا۔ اگر دین کی عقیدتی سرحدوں پہ حملہ ہو جائے، تو اگر انسان دین کی عقیدتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نکلے تو اس کو بھی جہاد کہا جائے گا۔ لہذا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے یجاہدون باموالہم وانفسہم، وہ جو جہاد کرتے ہیں مال کے ساتھ۔ اب عزیزان گرامی، ممکن ہے لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی بڑا کریں، یہ خرچ کرنا بسا اوقات اللہ کی راہ میں ہے اور بسا اوقات اپنی ذات کی راہ میں ہے۔ ایک شخص مال رکھتا ہے، خرچ بھی کرتا ہے، دوسرے کہنے والے کہہ رہے ہیں بڑا غنی ہے، میں کسی غنی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، اپنے مومنین میں سے بعض کو کہا جاتا ہے بڑا غنی ہے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لیکن کہاں معلوم کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ عزیزو، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے کی قیمت نہیں ہے، بلکہ وہ جو کم ترین بھی خرچ کیا جائے وہ اگر اللہ کی راہ میں خالصتاً للہ ہو تو اس کی قیمت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ معمولی انگوٹھی کہ جو مولا کائنات نے مسجد میں اللہ کی راہ میں دی چونکہ اس ہاتھ سے نکلی تھی کہ جو جب خرچ کرتا ہے تو خالصتاً للہ خرچ کرتا ہے. لہذا اللہ نے آیت ولایت کو نازل کر دیا. اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید امیر المومنین کی انگوٹھی بہت زیادہ قیمتی تھی, کسی ہیرے جواہرات کی انگوٹھی تھی, لہذا اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی. نہیں, اللہ کی طرف سے یہ آیت جو نازل ہوئی ہے یہ حقیقت میں اس ذات کے اخلاص کی وجہ سے ہے کہ جس نے کبھی اگر اپنے چار درہموں کو کچھ اس طرح سے تقسیم کر لیا کہ ایک درہم کو رات کو دیا, دوسرا درہم دن کو دے دیا, ایک درہم کو چھپا کے دیا, ایک کو ظاہر کر کے دے دیا, تو اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار والسر والعلانیہ, وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کبھی رات کو کبھی دن کو کبھی چھپا کر کبھی کھلے ہاتھوں, اللہ کی ذات کو اس ادا کو پسند کر لیا. اللہ نے وہ ادا پسند کی کہ جو رات کو بھی ادا کر رہا ہے, چار درہموں کو تقسیم کیا ہے, اوقات میں تقسیم کر دیا تاکہ میری رات بھی انفاق کی حالت میں ہو, دن بھی انفاق کی حالت میں ہو, چھپ کر بھی انفاق کروں, کھل کر بھی انفاق کروں. یہ بسا اوقات ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ میں $1,000 مرکز کو دے رہا ہوں. اس کے اعلان کا مطمع نظر دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ اعلانن دینا ہر جگہ برا نہیں ہے. ایک وقت مطمع نظر یہ ہے کہ اس کی تختی لگ جائے, اس کا نام لکھ لیا جائے, اس کا اعلان ہو جائے, لوگ یہ کہیں بھائی دیکھیں کتنا خرچ کرنے والا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ اس دنیا کے لیے, اس میں اس کی اپنی غرض ہے, نام بڑا ہو جائے گا, تختی بھی لگ جائے گی, لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن اگر اس نے یہ $1,000 اس لیے دیا کہ میں اللہ کی راہ میں اعلان کر کے دوں گا تاکہ دوسروں کی تشویق ہو, دوسرے بھی اللہ کی راہ میں دیں, یہ جو اپنے دینے کے ساتھ دوسروں کے دل کو بڑھا رہا ہے, دوسروں کو بہادری دے رہا ہے, دوسروں کو قوت دے رہا ہے, دوسروں کو جرأت دے رہا ہے, یہ جرأت دینا حقیقت میں اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. اس نے ایک عمل سے امر بالمعروف بھی کیا ہے, اس نے ایک عمل سے لوگوں کو تشویق بھی کی ہے, لیکن ایک وقت یہ چاہ رہا ہے اس کا عمل مخفی رہے, کوئی اسے جانے نہیں, تو اللہ کی ذات حقیقت میں وہ رازوں کو جاننے والی ہے. جس نے چھپا کر دے دیا تو اس سے تو چھپا نہیں ہے. وہ ذات یہ کہتی ہے کہ اے مومن جب تو اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو قبل اس کے کہ یہ مال اس اپنے مقصد تک پہنچے میں اس تک پہنچنے سے پہلے خود اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں, پھر اس کے بعد یہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے. کسی غریب کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں آتا ہے, اس لیے کہ میں نے مانگا, غریب نے نہیں مانگا ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات. بس حقیقت میں اصطلاحی جہاد سے مراد یہ ہے کہ اگر کبھی بیزہ اسلام پہ حملہ ہو جائے, غارت کر دی جائے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی بھی کوشش ہو, تو اس کے مقابلے میں قدم اٹھانا یہ جہاد ہے, یہ اصطلاحی جہاد ہے. اب جہاد کو علماء کرام نے مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ اگر خدا متعال نے توفیق دی تو اس عشرے کے دوران جہاد سے متعلق اتنی گفتگو کروں گا کہ مومنین کے لیے یہ موضوع روشن ہو جائے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجلس سید الشہداء مومنین کے لیے مفید ہو اور میری ذات کے لیے مفید ہو. ہم ایک قدم آگے بڑھائیں, کچھ بصیرت حاصل کر سکیں. مجلس مقام بصیرت ہے, مجلس علم حاصل کرنے کا مقام ہے, مجلس مدرسہ حسینی ہے, یہ مکتب حسینی کا نام ہے. لہذا جہاد کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا. فرمایا ایک جہاد اکبر ہے اور اس کو علماء نے تقسیم نہیں کیا ہے, بلکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا. کیا پیغمبر, آپ کفار کی اطاعت نہ کریں اور ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں. اب جہاد اکبر کا جب نام لیا جائے تو فرد تو یہ تصور کرے گا نا کہ کوئی بڑا لشکر بنایا جائے, بہت سے لوگوں کو جمع کیا جائے, زیادہ سے زیادہ اسلحہ جمع کیا جائے اور انسان مقابلے کے لیے کچھ اس طرح سے تیار ہو کہ دنیا بھر کے کفار کو ختم کر دیا جائے. ظاہر سی بات ہے جب جہاد اکبر کہا ہے تو جہاد اکبر سے تصور یہی پیدا ہوتا ہے کہ جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سارے کے سارے, اور اگر سارے نہ جمع ہو سکے تو ایک ایسا بڑا لشکر کہ جس میں سب سے زیادہ اسلحہ موجود ہو اور اس پورے اسلحے کے ساتھ پورے زور شور کے ساتھ جہاں پر مسلمان اپنی حدود کے دفاع کے لیے اور اپنے مکتب کے دفاع کے لیے نکلے, اس کو جہاد اکبر کہا جائے. لیکن عزیزان گرامی, جب ہم جہاد اکبر کی تعریف کو دیکھتے ہیں تو جہاد اکبر کی تعریف لشکر کشی نہیں ہے, لشکر جمع کرنا نہیں ہے. میں نے کل یہ عرض کیا تھا اسلام مکتب امن ہے, اسلام امن کا مذہب ہے. یہ جس کو محرم کہا گیا, آج دن کو میں بچوں سے کہہ رہا تھا اس محرم سے مراد کیا ہے. محرم سے مراد یہ ہے وہ مہینہ جس میں جنگ حرام قرار پائی. اب اسلام اگر چاہتا تو کسی دوسرے مہینے کو بھی پہلا مہینہ قرار دے سکتا تھا, لیکن اسلام نے محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا ہے. اس لیے پہلا مہینہ قرار دیا کہ مہینے کا آغاز جب سال کا آغاز ہو رہا ہے تو سال کا آغاز امن و سلامتی کے ساتھ ہو. لہذا یہ مذہب جنگ کا مذہب نہیں ہے, امنیت کا مذہب ہے. لیکن اگر اس مذہب میں جنگ بھی پائی جاتی ہے تو جنگ بھی امن و سلامتی کے لیے ہے. اس میں جنگ ایک مقصد رکھتی ہے. لیکن جہاد اکبر سے کیا مراد ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ صلوات پانے آپ حضرات, اپنی چیر حدیث میں سب سے پہلی حدیث جس کو بیان فرماتے ہیں, یہ چیر حدیث کی جو امام سے نقل ہوئی اور پھر سلسلہ چلتے ہوئے اس ذات پہ پہنچا کہ جو ختم الرسل ہے, یعنی آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا واسطہ, روایات کا واسطہ, احادیث کا واسطہ پیغمبر اکرم تک جا کر پہنچتا ہے. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے. یعنی ایک نے روایت کی, اس نے دوسرے کو منتقل کیا. وہ روایت کہ جو سینہ بسینہ امام خمینی تک پہنچی, یہ پہلی حدیث چہل حدیث کی جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے کہ جب اس جنگ سے واپس آتے ہوئے حضرت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا, اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے اصحاب, ہم جہاد اصغر سے واپس آ گئے ہیں اور ایک جہاد جو باقی ہے وہ جہاد اکبر ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہمارے صحابہ جو گزشتہ پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے, مختلف قسم کے صحابہ تھے, بعض بڑے کمزور دل تھے, بڑے پریشان بھی تھے, اگر ان کے سامنے جنگ کا نام لیا جائے تو وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے تھے اور کبھی جنگ سے بھاگ کر بھی آ جاتے تھے. اب جب ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ چھوٹا جہاد تو ختم ہو گیا ہے, ابھی بڑا جہاد آنے والا ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے لیے سسپینس پیدا ہو گیا, پریشان ہو گئے, یہ کیا ہوا بھائی, ابھی تو یہ کتنے لوگ تو شہید ہو گئے, ہم ابھی پریشانیوں سے واپس آ رہے ہیں, تو اب یہ کہہ رہے ہیں ایک اور جہاد بھی باقی ہے. تو عزیزان گرامی, پیغمبر نے صحابہ کی اس سسپینس کو ختم کیا, فرمایا کہ وہ جہاد کی جو جہاد اکبر ہے وہ لشکر کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ اسلحے کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے لیے ایک ایسا اسلحہ چاہیے کہ جو مانوی اسلحہ ہے, وہ جہاد جہاد بھی نفس ہے, وہ اپنی ذات کے ساتھ جہاد ہے. یعنی جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر وہ جہاد ہے کہ جہاں پر انسان اپنے داخلی دشمن کے مقابلے میں, اپنے باطنی شیطان کے مقابلے میں, یا یہ کہوں کہ شیطان اکبر کے مقابلے میں, اس لیے کہ جہاد اکبر جب کہا گیا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایک شیطان شیطان اکبر ہے, ایک شیطان شیطان اصغر ہے. جیسے خارج میں شیطان اکبر ہے ویسے داخل میں بھی شیطان اکبر ہے. تو شیطان اکبر کے مقابلے میں جب انسان لشکر کشی کرتا ہے, لیکن وہ لشکر کشی کیسی لشکر کشی ہے کہ اپنی باطنی قوتوں کو سمیٹ کر, اپنے باطنی اسلحے کے ساتھ, اپنے مانوی اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر جب انسان اپنے باطنی دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. لہذا مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کلمات قصار میں, کلمات قصار یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, یعنی مختصر کلمات. عزیزان گرامی, کبھی اپنی زندگی میں مولا کائنات کے ان کلمات قصار کو یاد کرنے کی کوشش کریں, بہت خوبصورت کلمات قصار ہیں. یہ ہم اپنے گھروں میں کسی زمانے میں اقوال زرین لکھتے تھے, نہ معلوم کس کے اقوال ہیں, لیکن ہم اپنے گھروں پہ لکھ کر لگاتے تھے اقوال زرین. اگر آئمہ علیہ السلام کے اقوال کی طرف دیکھا جائے تو یہ ایسے اقوال زرنی ہیں کہ ایک ایک کلمہ ہماری زندگی کے لیے ایک سرمشق بن سکتا ہے, ایک درس بن سکتا ہے. بچوں کو یاد دلائیں, یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ان کو یاد دلائیں, اس لیے کہ آسانی سے یاد کی جا سکتی ہیں. ہمارے مولا فرماتے ہیں افضل الجہاد جہاد بالنفس, سب سے بلند ترین جہاد جہاد بالنفس ہے. اب وہ لوگ کی جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جنگ و جدال کا مذہب ہے, اسلام جہاد کا مذہب ہے, جہاد کا معنی یہ ہے کہ قتال کرنا, لڑائی کرنا. عزیزان گرامی, قرآن کریم نے دو اصطلاحوں کو استعمال کیا ہے, ایک قتال کے کلمے کو استعمال کیا ہے, ایک جہاد کے کلمے کو استعمال کیا ہے. قتال کا اپنا معنی ہے, جہاد کا اپنا معنی ہے. قتال یقیناً جنگ کے معنی میں ہے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. اسلام قتال کا حکم دیتا ہے, ان کے ساتھ اس طرح جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو کر رہ جائے. فتنے کو بنیاد سے اکھاڑ دو, فتنے کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکو. لیکن قتال فتنے کے ختم کرنے کے لیے ہے. لیکن فرمایا جاہدہم جہاداً کبیرہ, ان کے جہاد مقابلے میں ایک جہاد کرو جو جہاد کبیر ہے. جہاد اکبر وہ جہاد ہے کہ جو جہاد بالنفس ہے, وہ شخص کہ جو جہاد نفس میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ قتال کے لیے آمادہ ہوتا ہے. جو جہاد نفس میں کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ خارجی دشمن کے مقابلے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ جب بدر احد میں پیغمبر کے سارے ساتھی چھوڑ کر چلے گئے تو ایک وہ ذات کہ جو پیغمبر کے ساتھ ہر زمانے میں رہنے والی ہے، وہ پیغمبر کا دفاع کرتی رہ گئی. تو ذات پروردگار نے اس ہستی کے لیے کہا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. بعض روایت میں ہے کہ جب حضرت کی تلوار ٹوٹ گئی تو اللہ کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، کہ جس تلوار پہ یہ لکھا تھا کہ تیرے سوا دنیا میں کوئی جوان نہیں ہے اور تیری تلوار کے علاوہ دنیا میں کوئی تلوار نہیں ہے، وہ جس کو اللہ کی طرف سے یہ لقب ملے کہ یہ جوان ہے، اس جوان نے اپنی جوانی جہاد نفس سے شروع کی ہے. اس کی حقیقی جوانی کا آغاز جنگوں میں نہیں ہوا ہے. امیر المومنین کی سب سے بڑی شجاعت جنگوں میں کامیابی نہیں ہے. اگر کسی جنگ میں امیر المومنین نے یہ کہا ہوتا فوز تو رب الکعبہ، تو پھر تو یہ بات درست تھی. جی، امیر المومنین نے بدر میں شرکت کی، احد میں شرکت کی، خندق میں فتح حاصل کی، خیبر کو فتح کیا، تمام جنگوں کے فاتح نے ایک مقام پر آ کر کہہ دیا ہے فوز تو رب الکعبہ. مجھے اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہوں. یہ کامیابی جہاد نفس کی کامیابی، جہاں پر ضرب لگ جائے انسان لقاء اللہ کے لیے تیار ہو جائے، انسان کو وہ شوق کے جو اس نے زندگی بھر لقاء اللہ میں، شوق لقاء اللہ میں گزاری ہے، اگر یہ شوق پورا ہو جائے تو اس نے شجاعت میں انتہا کر دی. یہ کمال شجاعت ہے علی کی، اور یہاں پہ کامیابی ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. بس مومن کی بڑی مجاہدت اس کا جہاد بالنفس ہے، یعنی اس نفس امارہ کے خلاف قیام کرنا. قیام دو طرح کے، تسلیم بھی دو طرح کی. ہم جب اپنے مولا کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. جہاں جہاں پہ آپ تسلیم ہیں ہم بھی تسلیم ہیں. کائنات میں سب سے عظیم جہاد سید الشہداء نے کیا ہے، لہذا ہم زیارت جب پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اشہد انک جاہدت فی سبیل اللہ حق جہاد. جہاد کئی طرح کے ہیں. ایک وقت ایک انسان جہاد کرتا ہے لیکن یہ حق کے جہاد کو ادا نہیں کیا. زیارت امام حسین میں ہم یہ کہتے ہیں آپ نے، ہم یہ گواہی دیتے ہیں، آپ نے ایسا جہاد کیا کہ جو حق کے جہاد کو ادا کر دیا. یہ حق کے جہاد کیسے ادا ہوتا ہے؟ حق کے جہاد حقیقت میں جہاد بالنفس سے گزر کر انسان جب اللہ کی راہ میں قدم اٹھا کے اپنا آخری قطرہ بھی اللہ کی راہ میں نچھاور کر دے تو اس کو حق جہاد کہتے ہیں. یعنی دو قسم کے جہادوں میں کامیاب ہو جانا. امام حسین دو جہادوں میں کامیاب ہو گئے، جہاد اکبر میں بھی کامیاب ہو گئے، جہاد اصغر میں بھی کامیاب ہو گئے. عزاداروں، کیا اس سے بڑا کوئی جہاد ہو سکتا ہے؟ جہاد اکبر اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہوگا کہ دو محرم سے لے کر دس محرم تک کربلا کی تپتے صحرا میں کبھی پانی تھا کبھی نہیں تھا. جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تسلیم نہ ہوا جائے، دشمن کے مقابلے میں قیام کیا جائے. جہاد اکبر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، تسلیم نہ ہونے پائے. امام حسین تسلیم نہیں ہوئے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم. ہم وہاں وہاں پہ تسلیم ہیں جہاں پر آپ تسلیم ہیں. سید الشہداء نے پیاس کی حالت میں اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا ہے, بھوک کی شدت نے امام حسین کو تسلیم کرنے پہ مجبور نہیں کیا ہے, اپنے بچوں کے قتل ہو جانے کو تسلیم کا سبب نہیں بنایا ہے. عزادارو, آج 2 محرم الحرام کی رات ہو گئی, نہ جانے یہ محرم کتنی تیزی سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عشق کا مہینہ ہے عزاداروں, مظلوم کربلا کے عشق میں دن گزارنے کا مہینہ ہے. یہ 10 دن اس عاشق خدا کی یاد میں گزارنے کے دن ہیں. جب بھی یاد آئے نا, چاہے رات کو چاہے دن کو, اپنی زبان پر یہ کلمہ جاری کرے, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اور آنسو بہاتے ہوئے عزادارو ذرا برابر کنجوسی نہ کرے, ان ایام میں آنسو بہائیں, اس لیے کہ ہمارے 5ویں امام یہ فرماتے ہیں, مجھے خدا کی قسم ہے جب مومن میرے جد امجد کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو اگر اس کے آنسو اس کے رخسار پہ بہنے لگے, اگر یہ آنکھوں سے نکل کر رخسار پہ بہنے لگے تو فرماتے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے اللہ کی ذات اس کے سارے گناہ معاف کر. دیکھا یہ کتنی توفیق ہے جو خلاق کی کائنات نے ہمیں عطا کر دی, عشق حسین دیا اور عشق حسین کے ساتھ آنسو بہانے کی توفیق دے دی. اگر یہ رخساروں پہ بہ جائیں, یہ توفیق مانگا کرو خدا سے. کبھی مجالس میں جب بیٹھیں اگر آنسو نہ آ رہے ہو تو پھر بھی اپنے مولا سے توسل کریں کہ یا ابا عبداللہ یہ آنکھیں کیوں خشک ہیں, یہ تیرے غم میں کیوں بہتی نہیں ہے, کیا تیری مصیبت سے بھی کوئی بڑی مصیبت ہے اس دنیا. جب ہم نے زیارت میں کہہ ہی دیا عظمت مصیبت کا علی السماوات والارض, تیری مصیبت تو زمین و آسمان پہ بھاری گزری ہے, کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہے عزاداروں. گریہ کرتے ہوئے کنجوسی نہ کرو, کبھی اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس بٹھایا کرو, انہیں گریہ و زاری پہ تشویق دلاؤ تاکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہیں, ان کے گناہ کم ہو جائیں. اللہ کی ذات کو یہ آنسو بڑے پسند ہے عزیزو, فرشتے آتے ہیں ان آنسوؤں کو چن کے لے جاتے ہیں, بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں پروردگارہ یہ آنسو مظلوم کی راہ میں بہائے گئے. عزادارو, آج جو یہ 2 محرم کی رات ہو گئی ہے, مقتل والے یہ لکھتے ہیں مظلوم کربلا وہ میرا تھکا ہوا مولا مدتوں سے سفر میں, جانتے ہیں میرے مولا کتنا عرصہ سفر میں رہے ہیں, 6 ماہ تک, وہ جو 28 رجب کو چلے تھے 2 محرم الحرام کو اس وادی میں پہنچے ہیں جہاں پر میرے مظلوم کی قبر ہے. اس مقام پر میرے مولا پہنچے تو حضرت نے یہاں کے رہنے والوں سے اس جگہ کا نام پوچھنا شروع کیا. عزاداروں سنو گے مظلومیت مظلوم کربلا, میرے مولا نے نام پوچھا, کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے, کسی نے اس کا شک کے فرات کہا ہے, لیکن ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہہ دیا مولا اس مقام کا نام کرب و بلا ہے. مولا نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتار لیا, گھوڑے کی زین سے اتر کر میرے مولا اس کربلا کی سرزمین سے خاک شفا کو اٹھاتے. خاک شفا ابھی خاک شفا نہیں تھی, یہ خاک شفا اس وقت بنی جب حسین کے ہاتھوں میں بلند ہو گئی. عزادار و خاک شفا کو اٹھایا، اٹھا کر بارگاہ الہی میں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے مولا مظلوم کربلا کہتے، اللہم انی اعوذ بکا من کرب و بلا، اے خدا میں تیری ذات سے پناہ مانگتا ہوں پریشانیوں سے مصیبتوں سے. عزادارو پھر اپنے لشکر کی طرف، میں کہتا ہوں لشکر، یہ لشکر تو نہیں تھا نا، اپنے لشکر سے، اپنی اہل بیت سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میری اہل بیت، ہم اپنے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، ہم اپنی وعدہ گاہ پہ پہنچ گئے ہیں. تو پوچھ لیا گیا، مولا آپ کہہ رہے ہیں وعدہ گاہ، اس پہ کوئی وعدہ کیا گیا ہے، یہ کوئی میعاد کی جگہ ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں وہ جو مقام ہے یہاں پر میری لاش گرے گی، یہ وہ مقام ہے میرا جسم میرے سر سے جدا کر دیا جائے گا، وہ مقام ہے جہاں پر علی اصغر کو تیر لگے گا، وہ مقام ہے جہاں پر میرے علی اکبر کی لاش پڑی ہوگی. میرے مولا نے ایک مرتبہ کربلا کے مقامات کو بتانا شروع کیا. عزاداروں پھر میرے مولا نے عباس سے کہا، عباس یہ نہر فرات کے قریب ایک خیمہ لگاؤ، لیکن خیمہ لگانے سے پہلے اس وادی میں رہنے والوں کو ذرا بلاؤ. میرے مولا آپ اس وادی کے رہنے والوں سے کیا کام رکھتے ہیں، یہ تو صحرا ہے. کہا گیا یہاں بنی اسد رہتے ہیں، بنی اسد میں سے ان کے سردار کو بلایا گیا. میرے مولا اپنے پاس سے ایک تھیلی نکالتے ہیں، فرماتے ہیں اے بنی اسد کے سردار، کیا ممکن ہے میں حسین یہ زمین خرید لوں؟ تو عزاداروں اس نے پوچھ لیا کہ اے مسافر آخر تو یہ زمین کیوں خریدنا چاہتا ہے، یہ تو صحرا ہے، کسی کے کام کی یہ جگہ نہیں ہے، ہم نے آج تک اس زمین کو خریدا نہیں ہے. میرے مولا یہ کہتے ہیں میں یہ جانتا ہوں، میں اس زمین کی قیمت کو جانتا ہوں، اے بنی اسد مجھے یہ زمین بیچ ڈالو، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں جس مقام پر میری لاش گرے نا، جس مقام پر مجھے دفن کیا جائے، یہ میرے حسین میں حسین کی زمین اپنی ہونی چاہیے. عزاداروں حسین نے اس زمین کو خرید لیا، یہ زمین حسینی بن گئی، یہ کربلا کربلائے حسین بن گئی، دو محرم الحرام کو کربلا کربلائے حسینی بن گیا ہے. اب یہ بنی اسد کا مقام نہیں رہ گیا، اب یہ مظلوم کربلا کا مقام بن گیا ہے. لیکن عزاداروں یہ بنی اسد کا سردار جب چلنے لگا نا تو میرے مولا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے بنی اسد میں تم سے ایک تقاضا کرتا ہوں کہ کبھی اگر اس مقام پر میرے زائر آ جائیں، میرے شیعہ آ جائیں، او شیعو مظلوم کربلا کے ماننے والوں، اس کے غم میں آنسو بہانے والوں، میرے مولا آپ کو یاد کرتے ہیں، مختلف مقامات پر یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کیا ہے عزادارو، اتنا یاد کیا ہے. بنی اسد سے کہتے ہیں جب میرے شیعہ کربلا میں زیارت کے لیے آ جائے تو ان کو تین دن تک مہمان ٹھہرانا میرے لیے میرے عزاداروں کی بڑی قیمت ہے، یہ جب آنسو بہائیں گے تو ان کے آنسوؤں کی بھی قیمت ہے، یہ جب چل کر آ کے میرے کربلا کی سرزمین پہ آئیں گے تو میں چاہتا ہوں ان کی مہمانی میں حسین کروں. اے عزاداروں پھر میرے مولا نے عباس کو خیمہ لگانے کے لیے، اپنی زمین میں خیمہ لگانے کے لیے کہا. جب خیمہ لگ چکا نا تو پھر اس کے بعد میرے مولا اپنی اہل بیت کہتے ہیں، میری اہل بیت خیمے کو چھوڑ کر ذرا آسمان کے نیچے آ جاؤ، میں منظر کشی کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ سکیں اور ہماری مغفرت کے اسباب فراہم ہو سکے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے گناہوں کو دھو لیتے ہیں. آئیے حسین کے طفیل اپنے گناہوں کو دھوتے ہیں. عزاداروں ایک مرتبہ اپنی اہل بیت سے کہہ دیا، میری اہل بیت ذرا باہر آ جاؤ. جب اہل بیت باہر آ گئی نا تو مقتل والے کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ایک سپاہی کو دیکھنا شروع کیا، کبھی علی اکبر تو میں نظر پڑی، کبھی قاسم پہ نظر پڑی، کبھی سکینہ پہ نگاہ پڑی، کبھی زینب پہ نگاہ پڑی، کبھی ام کلثوم پہ نگاہ پڑی، سب پہ نگاہ پڑنے کے بعد میرے مولا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، بارگاہ میں کہ بارگاہ خدا میں کہتے ہیں اللہم انا عطرت نبیک تردنا من بعدنا، اے پروردگار ہم تیرے نبی کی اولاد ہے، ہمیں گھر سے نکال دیا گیا، ہم مسافر ہو گئے ہیں، اے پروردگار میرے سپاہی تھکے ہوئے ہیں، اے میرے ساتھ علی اسور ہے، اے خدا میری اہل بیت پہ رحم فرما، اے میں کہتا ہوں اے حسین یہ کیسے کلمات ہیں جو تو ادا کر رہا ہے، اے کلا شور کا دن آئے گا عزادار ایک مقام پر علی اصغر کا لاشا ہوگا، کہیں علی اکبر کا لاشا ہوگا، کہیں حر کی لاش پڑی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته، ماتم حسین،
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم داروں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، صفحے بنا لیں، صفحے بنا کر ماتم کو پرسہ دیں، یا حسین آگے تشریف لے آئیں، صفحے بنا لیں، حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا شین کا سغرا سے بی بی نہ گلا کرنا، شین کا سغرا سے بی بی نہ گلا کرنا، شین کا سب خیر سے گھر آئیں بی بی دعا کرنا، سب خیر سے گھر آئیں بی بی دعا کرنا، لپٹا کے کہا شہنے رو رو کے یہ صغرا سے، لپٹا کے کہا شہنے رو رو کے یہ، اب ساتھ میں نانی کے اس گھر میں رہا کرنا، شین کا صغرا سے بی بی اکبر سے گلے مل کر صغرا نے کہا رو رو، اکبر سے گلے مل کر صغرا نے کہا، جو حال ہو گھر بھر کا بھیا وہ لکھا کرنا، شین کا صغرا سے بی بی گی آخری کہا شہنے جاتے ہیں خدا حافظ، آخری کہا شہنے جاتے ہیں خدا، تکمیل ہو مقصد کی خالق سے دعا کرنا، شین کا صغرا سے بھی گلا، چھ ماہ گزرنے پر صغرا نے لکھا خط میں، چھ ماہ گزرنے پر صغرا نے لکھا، کیوں بھول گئے بابا وعدے کا وفا کرنا، شین کا صغرا سے بی بی جو ننھا مسافر ہے اس کو میری جانب سے، جو ننھا مسافر ہے اس کو میری جانب، منہ چوم کے اے بابا گودی میں لیا کرنا، شے نے کہا صغرا سے میں لگائے ہوں آئے نہ مجھے لینے، میں آس لگائے ہوں آئے نہ مجھے، بھیا علی اکبر سے میرا یہ گلا کرنا، شے نے کہا سو سب خاک پہ سوتے ہیں تنہا ہے شہ والا، سب خاک پہ سوتے ہیں تنہا ہے شہ والا، بے سود ہوا صغرا تیرا یہ گلا کرنا، شہ نے کہا صغرا سے بی بی یہ دعا کرنا، حسین حسین
یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، کہتے ہیں علمدار کے دے موت خدایا، کہتے ہیں علمدار کے دے موت خدایا، منہ پیاسی سکینہ کو نکایا نہیں جاتا، منہ پیاسی سکینہ کو نکایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، شہ بولے کمر ٹوٹی سما لو مجھے اکبر، شہ بولے کمر ٹوٹی سما لو مجھے اکبر، عباس صدا دے تہ جایا نہیں جاتا، عباس صدا دے تہ جایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، اکبر کو چھپا کے شبیر نہ دیکھے، اکبر کو چھپا کے شبیر نہ دیکھے، ہاتھوں سے مگر زخم چھپایا نہیں جاتا، ہاتھوں سے مگر زخم چھپایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا، شبیر پکارے کے صدا دو مجھے اکبر،
بنائی گئی راستہ پایا نہیں جاتا بنائی گئی راستہ پایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا جاتا شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگو شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگو گو چاند کو مٹی میں دبایا نہیں جاتا گو چاند کو مٹی میں دبایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا بے مثل ہے شبیر کا یہ کام زمانے بے مثل ہے شبیر کا یہ کام تلوار تلے سر کو جھکایا نہیں جاتا تلوار تلے سر کو جھکایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بلایا نہیں جاتا
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین
صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ آئیے سب مل کر سلام بھیجتے ہیں صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ اے کربلا کی سرزمین پہ نازل ہونے والے حسین ہم پر تیرے سلام ہو صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين تیری صلوات پہ سلام جا
جو کربلا کے صحرا میں آ کے شہید ہو گئی، جو دو محرم الحرام کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی اخیہ ابا الفضل العباس وعلی اخته زینب ام کلثوم، السلام علی الحسین وعلی بناته خصوصا علی السکینہ، السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا يا مولانا غريب القربى يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك وأبنائك وعلى أختك المعصومة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان الأمان من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك، ورحمة الله وبركاته. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے جتنے مومنین نے آج کی اس صف اعضا میں شرکت فرمائی ہے ان کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے جتنے مومنین نے آج کی اعضا میں آنسو بہائے ہیں انہیں بہترین اجر عطا فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں وہ کمالات عطا فرما جو تو نے محمد و آل محمد کو عطا کیے ہیں، پروردگارہ ہمیں ہر اس برائی سے محفوظ فرما جس سے تو نے محمد و آل محمد کو دور رکھا ہے، پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں اہل بیت اطہار کی معرفت نصیب فرما، پروردگار راہ اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، عزاداران سید الشہداء کی ہر مقام پر حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پروردگار جمہوریہ اسلامی کو ترقی عطا فرما، تمام دنیا کی انقلابی تنظیموں کی حفاظت فرما، پروردگار تمام علماء اعلام علماء ربانیین کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع عظام کی حفاظت فرما، حوزہ علمیہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، پروردگار ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ مستدام فرما، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے جو مومنین اس مرکز میں خدمت کر رہے ہیں ان کی اس خدمت کو بہترین طریقے سے قبول فرما، پروردگار ہمیں مظلوم کربلا کے اس غم میں خدمت کی توفیق نصیب فرما۔